الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگو، بھائیو اور عزیزو، میں نے ایک مختصر سی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کو پڑھنے کے بعد اور اسے سننے کے بعد آدمی پر ایک فکر مندی کا احساس طاری ہوتا ہے، اور اگر انسان میں کچھ بھی اللہ کا خوف موجود ہے اور کچھ بھی دین سے تعلق ہے تو وہ اسے پڑھنے کے بعد یقین میں فکر میں ڈوب جاتا ہے. تو آپ ہی جب میں اس کا ترجمہ کروں گا تو میرے خیال میں ایسے ہی احساس رکھتے ہوں گے. اسی حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. اس میں دو باتیں فرمائی گئی، ایک تو یہ بات کہ یا ایھا الذین آمنو، خطاب دیکھیے ہمیں ہے، باقی نوع انسانی کو نہیں، یعنی ان لوگوں کو جو مومن اپنے آپ کو کہتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، او انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے اہل خانہ اور گھر والوں کو بچاؤ. کس سے؟ نارن، جہنم کی آگ سے. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ جہنم کی آگ ایسی ہے کہ جس کا ایندھن انسان ہوں گے، لوگ ہوں اور پتھر ہوں. علیہا ملائکۃ غلاظ، جس پر بڑے مضبوط ڈاڈے قسم کے فرشتے متعین ہیں، بڑے جری قسم کے، بڑے دلیر قسم کے، بڑے سخت گیر قسم کے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، جو ان کو حکم دیا جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا کرو تم، وہی کریں گے. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ شروع میں ہی دو باتیں فرمائی گئیں کہ باقی دنیا کے لوگ کچھ بھی کریں، وہ کچھ بھی سوچیں، لیکن مسلمانوں تم ایک خاص عہد کر چکے ہو اپنے اللہ سے کہ ہم اللہ کو اپنا حاکم مطلق اور اپنا معبود حقیقی مانتے ہیں، اور اللہ کے رسول کو نبی آخر الزمان اور اپنا اثر رہنما مانتے ہیں. اس کے بعد تمہیں فکر کرنی چاہیے اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی، کہ کہیں تم اس عہد کے خلاف تو نہیں کر رہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے اپنے اللہ سے جو وعدہ کر رکھا ہے کہ یا اللہ اطاعت صرف تیری ہوگی، بندگی صرف تیری ہوگی، سر صرف تیرے سامنے جھکے گا، اس دل میں خوف ہوگا تو تیرا، محبت ہوگی تو تیری، تیرے سوا نہ کسی امیدیں باندھی جائیں گی نہ کسی خوف سے رشتہ قائم ہوگا. تم یہ جو ایک وعدہ کر چکے اپنے اللہ سے ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، یہ سرسری سی باتیں ہیں جس کو آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ آدمی اس عہد میں شریک ہو جاتا ہے. تو کہیں تم اس عہد کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ زندگی کے کسی بھی معاملے میں، چاہے لوگوں کے سامنے چاہے تنہائی میں، بجائے اللہ کی اطاعت کرنے کے تم کسی اور کی اطاعت تو نہیں کر رہے، بجائے اللہ سے ڈرنے کے تم کسی اور سے تو نہیں ڈر رہے، بجائے اللہ کے دین کو اپنے اوپر مسلط کرنے کے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دین کو نظر انداز کر کے تم دوسروں کے طریقوں پر چل نکلے، کہیں ایسا تو نہیں تمہاری اپنی ذاتی زندگی میں اور تمہارے گھر کی زندگی میں، تمہارے باہر کی زندگی میں، جہاں جہاں تک تمہارا تعلق ہے، ہر جگہ تم جو رویہ اختیار کرتے ہو اس کا تعلق دین سے نہیں ہوتا، جو طریقہ اختیار کرتے ہو تم دوسروں سے لیتے ہو. اگر تم ایسا کر رہے ہو تو بچاؤ اپنے اس رویے کی وجہ سے اس انجام سے جو جہنم کی صورت میں تمہارے منتظر، تمہارا انتظار کر رہا. کیونکہ جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو صاف صاف اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے سوا کسی اور کے سامنے جھکوں گا نہیں اور کسی اور کی غیر مشروط اطاعت نہیں کروں گا. اور اللہ اسے بار بار اس بات کی وارننگ دیتا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو دیکھ لو پھر اس کا انجام جہنم کی آگ ہے. یہ وہ باتیں جو قرآن کی میں جا بجا بکھری پڑی اور حدیث پاک اس میں بھری ہوئی. اگر آدمی اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے، اس کے خلاف کرتا ہے، تو یہاں اس کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ابھی آپ نے آپ کو بچانے کی کوشش کرو تو بچ جاؤ گے، ورنہ جب یہ مہلت عمل ختم ہو جائے گی، زندگی سمٹ جائے گی، تو پھر اس کے بعد تو ظاہر ہے کوئی موقع نہیں ہوگا. تم آگے چل کر زندگی کے بعد چاہو گے بھی تو تمہیں کچھ چاہنے نہیں دے گا، تم کچھ کرنا بھی چاہو گے تو کچھ نہیں ہو سکے گا. وہاں جا کر لوگ تمنا کریں گے یا اللہ ہمیں دوبارہ بھیج دنیا میں، کہ اگر ہم دوبارہ لوٹ کے جائیں فَاصْدُقْ وَاكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ، تیرے ہی راستے میں صدقہ بھی کروں گا اور نیک بندوں میں ہو جاؤں گا، لیکن وہاں دوبارہ لوٹنے کا موقع کیا ہوگا؟ مہلت عمل تو یہی ہے، یہ ختم ہوگی تو ختم ہوگی. کہ اس سے پہلے کہ تمہاری یہ مہلت عمل ختم ہو جائے تم فکر کرو اپنے بارے میں کہ تم کل کو جا کر اللہ کے یہاں سرخرو ہو سکو یا نہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ میں نے اس سے متعلق کچھ باتیں کہتے ہوئے، آج میں وہ باتیں تو نہیں کہنا چاہتا، لیکن اسی طرح سے باتیں کہتے ہوئے میں اس بات پر زور دے رہا تھا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے. تو اس پر میں نے کہا تھا کہ صحابہ کرام کو اور اولیاء کرام کو، جن بڑے بڑے لوگوں کو ہم جانتے ہیں، حقیقی بات تو یہ ہے کہ جتنی فکر انہیں اپنے آپ کی رہتی تھی کسی کو بھی نہیں رہتی تھی. بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ اس قدر متقی تھے، اگر جنت ان کے لیے نہیں تو کس کے لیے ہوگی؟ وہ تو انتہائی پارسائی میں انہیں زندگی گزاری، اتنے پاکیزہ لوگ تھے وہ کہ واقعی ان کو دنیا میں جنت کی بشارتیں دی گئیں اور وہ تھے ہی اس قابل. لیکن اس کے باوجود ان کی فکر مندی کا عالم کیا تھا؟ میں نے اس سلسلے میں یاد ہوگا عمر فاروق کا آپ کو قصہ سنایا تھا کہ انہوں نے ایک دن حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضیفہ میں نے سنا ہے کہ تمہیں آحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے، یعنی کسی کو نہیں بتایا صحابہ کرام میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، حتیٰ کہ خلافہ راشدین کو بھی نہیں، خود عمر فاروق ان میں سے کسی کو نہیں بتایا سوائے حذیفہ کے. ان کو عالم السرائر یا عالم السر کہا جاتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ہمراز تھے حضور کے. وہ خود کہتے ہیں کہ لوگ اچھی اچھی باتیں پوچھتے تھے حضور سے، میں حضور ہمیشہ فتنے کی باتیں پوچھا کرتا تھا، حضور آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، لوگوں میں کیا کیا فتنے اٹھیں گے، کیا کیا ہماری یہ مصیبتیں آئیں گی، میں ان چیزوں کے پیچھے پڑا رہتا تھا. کبھی حضور مجھے ڈانٹ بھی دیتے، کبھی کچھ بتا دیا کرتے تھے. تو اسی سلسلے میں حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ فلاں فلاں لوگ منافق ہیں، لوگوں کو نہیں پتا، اور یہ منع کر دیا تھا کہ ان کو بتانا بھی نہیں. تو عمر فاروق نے کہا کہ حذیفہ تم میرے بھائی ہو، میں اس حکومت کے رشتے سے اللہ کا واسطہ دے کر تم سے یہ کہتا ہوں، اپنی عاقبت کے خوف سے اور کچھ نہیں چاہیے مجھے، کہ مجھے اتنا بتا دو کہ کہیں ان منافقین میں میرا نام شامل تو نہیں. اندازہ فرمائے کہ عمر کون ہے کہ جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر میرے بعد کسی نبی کو آنا ہوتا تو عمر اس قیدے بھر کے آدمی تھے کہ ان میں یہ پیغمبر ہوتے، یہ حضور کا ارشاد ہے. کہ میرے باپ تو نبی ہوتا نا تو وہ عمر ہوتے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ امت پر جتنے احسانات عمر فاروق کے ہیں صدیق اکبر کے بعد کسی کے بھی نہیں. اور جتنا اسلام کو فروغ انہوں نے دیا ہے کہ یورپ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ایک اور عمر ہوتا تو شاید دنیا میں اسلام کے سوا کچھ نہ ہوتا. لیکن اس کے باوجود ذرا آپ فکر مندی کا اندازہ کریں کہ خود حضور ان کو زندگی میں بتا چکے ہیں کہ تم عشرہ مبشرہ میں سے ہو، یعنی تمہیں بشارت دی گئی ہے دنیا میں جنت کی. اس کے باوجود حضور مطمئن نہیں ہے کہ ٹھیک ہے حضور کی زندگی میں تو بشارت دی گئی، لیکن اس کا تو امکان ہے کہ بعد میں کچھ ایسا کام ہو گیا ہو کہ حضور کی زندگی مبارک تھا تو ہم ٹھیک تھے، اس کے بعد خدا نہ کرے کوئی ایسا کام کر بیٹھے ہو کہ پھر کوئی ایسی بات ہو جائے. اسی وہ اپنے بارے میں جاننا چاہتے تھے کہ حضرت آخری عمر تک جو کہ تمہیں بتائے تھے منافقین کے نام، کہیں عمر کا نام ان میں شامل تو نہیں تھا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کو جو خلاصہ کائنات ہے اور ان سے بہتر انسان تیاری نہیں ہوا اور ہو بھی نہیں سکتا، اور چشمے فلک نے ایسے لوگ کہاں دیکھے تھے، لیکن ان میں سے بھی ایک ایک آدمی کو اپنے بارے میں کس قدر فکر مندی تھی. صدیق اکبر کے حالات پڑھ لیجئے، حضور کے بعد دوسرے نمبر کے آدمی سنت میں وہ ہے، لیکن وہ جس طرح اپنی زبان کھینچ کے روتے تھے، جس طرح چڑیا کو پھدکتا ہوا دیکھتے تو کہتے کاش میں چڑیا ہوتا، میں بھی اس طرح پھدک پھدک کے زندگی گزار دیتا لیکن کل کو مجھے اللہ کے یہاں جواب نہ دینا پڑتا، میں جواب دہی کے لیے کھڑا نہ کیا جاتا. اس طرح کی باتیں اتنی مرمی ہیں ان سے کہ آدمی حیرت میں ڈوب جاتا کہ یاد ہے ان لوگوں کے اگر اللہ کے خوف کا یہ عالم ہے تو ہمارا کیا بنے گا. اور تابعین میں جو بڑے نمایاں لوگ ہیں ان میں امام ابو حنیفہ کا نام کون نہیں جانتا، لیکن خود ان کا اپنے بارے میں فکر مندی کا عالم یہ ہے کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کام تھا ان سے تو میں ان سے ملنے گیا، تو عشاء کی نماز میں کے لیے وہ جا چکے تھے، میں بھی جا کے جماعت سے شریک ہوا، تو امام صاحب نے جماعت میں جو آیات پڑھی تلاوت کرتے ہوئے ان میں یہ آیت بھی تھی کہ ممتاز الیوم ایہا المجرمون، قیامت کے دن کہا جائے گا او مجرموں، او جرائم پیشہ لوگوں آج الگ کھڑے ہو جاؤ مومنوں سے، تمہارا کیا کام ان کے ساتھ، آج تمہیں ہم بتائیں گے کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے. یعنی یہ لوگ جرائم پیشہ جو جرم کرنے والے کافر لوگ یا اس طرح کے بدعمال قسم کے لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی بھی اجازت نہیں دے گا، ان کو الگ کھڑا کرے گا، الگ ہو کے کھڑے ہو جاؤ. کہا امام صاحب تو نماز پڑھ کے گھر چلے گئے، میں نے دیکھا کہ دو زانو بیٹھے ہیں امام صاحب اور آنکھیں کھینچ رہے. میں دیر تک انتظار میں رہا کہ فارغ ہوں تو ان سے بات کروں، جب اٹھے ہی نہیں تو میں پریشان ہو کر واپس آ گیا. کہا تہجد کے لیے میں پہنچا مسجد میں تو دیکھا کہ اسی طرح امام صاحب بیٹھے تھے، وہی آیت ان کی زبان پر تھی، وم تاز یوم مجرمون، اس آیت کو بار بار پڑھ رہے تھے اور ساتھ یہ کہہ رہے تھے رو رو کر کہ یا اللہ جب تم مجرموں کو اور گناہگاروں کو اس طرح رسوا کرے گا، تم دوسروں سے الگ کر کے کھڑا کر دے گا، تو اپنے اس بندے نعمان پر رحم فرمانا، مجھے اس طرح رسوا نہ کرنا دنیا کے سامنے، اور مجھے اس طرح حکم نہ دینا کہ ان سے الگ ہو کر کھڑے ہو جاؤ. اب بتاؤ جن لوگوں کا نام لے کر ہم زندہ ہیں، جن کی دینی کاوشوں نے امت کو نہ جانے کتنے بڑے انعامات دیے ہیں اور کتنے بڑے احسانات ہیں اس امت پر، اور جو واقعتا اپنے دور کے نمونے کے لوگوں میں سے تھے، یہ صرف میں نے ان کی مثال دی ہے، ورنہ جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، چاہے ان میں شیخ عبدالقادر جیلانی ہو، چاہے ان میں امام شافعی ہو، چاہے ان میں امام مالک ہو، چاہے امام احمد بن حنبل ہو، چاہے سفیان ثوری ہو، یہ بڑے بڑے لوگ، ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی، ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کی راتیں اور ان کے دن کیسے گزرتے تھے، کس قدر وہ خوف زدہ رہتے تھے اپنے بارے میں کہ کل کو اللہ کے یہاں جا کر کیا جواب دیں گے. اور اللہ کا بھی ان سے معاملہ کوئی خاص ہی ہوتا تھا. یہ ابھی میری زبان سے ایک نام نکلا ہے، سفیان ثوری، یہ اپنے دور کے بہت بڑے فقیہ ہیں، ہم مثل ہیں امام مالک کے بھی، امام ابو حنیفہ کے بھی رحمہ اللہ تعالی. سوری کہتے ہیں بیل والے کو، سور کہتے ہیں بیل کو. تو واقعہ اس طرح پیش آیا کہ ایک دم مسجد میں پاؤں پسار کے بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے کہیں تھک گئے، ذکر میں مشغول تھے یا تلاوت کر رہے تھے، ہوتا ہے کہ بعض وقت ٹانگوں میں تھکن آ گئی یا درد شروع ہو گیا تو قبلے کی طرف نہیں دوسرا پاؤں پسار کے بیٹھے تھے، اور ہم تو معاشرہ قبلہ باب کی طرف واپس آنے سے دریغ نہیں کرتے. بالکل تنہا مسجد میں. تو کہتا میرے غیب سے آواز سنی کہ کہا جا رہا یا سور اور ڈنگر, اس طرح اللہ کے گھر میں بیٹھتے. بہت دن کے بعد جو پاؤں سمٹے تو پھر اس پھٹے پہ کھلے جس میں غسل دیا جاتا, اور اپنے نام کے ساتھ مستقل سور کو لگا دیا کہ اللہ نے جھڑکا نہیں صحیح, جس نام سے مجھے پکارا ہے میری اس سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ مجھے اس نے پکارا تو ہے. وہ سرسری سا دیکھتے تو ہیں, ہم خوش ہیں کہ ہے کسی کی نگاہ, کہ سبھی بہادر کیا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں ہوں تو اس نے مجھے ٹوکا نا, اور ایسا ٹوکا کہ دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی. تو کہنا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو سب سے پہلی بات کا حکم دیا ہے اس آیت کریمہ میں, اور کاش میں بھی اس پر توجہ دے سکوں اور آپ بھی, کہ ہم بچانے کی کوشش کریں اپنے آپ کو جہنم سے. ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم چونکہ بنی اسرائیل میں سے ہیں, امت ہے موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی اولاد میں سے بھی ہیں, ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوے گی, ہمارا یہ عقیدہ نہیں. ہم میں کوئی سید بھی ہے نا تو اپنے ایمان و عمل سے ہی بچے گا, کوئی عالم ہے تب بھی, کوئی بڑا متقی پرہیزگار اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ بھی, کوئی بڑا مرشد ہے وہ بھی, کسی کی وہاں بات نہیں چلے گی. کوئی نہیں کہہ سکے گا میرا باپ کون تھا اور میں کس کا بیٹا ہوں. ماں کے سارے یہ دکھانا پڑے گا کہ تمہارے پاس ایمان کیسا اور عمل کیسا. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کہا تھا کہ حضور میری دعا فرمائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ آپ کے قریب کہاں کہیں موقع دے جنت میں, تاکہ وہاں آپ کی زیارت تو ہو سکے, اگر وہاں آپ کی زیارت نہ ہوئی تو جنت دے کر کیا کرے گی. تو حضور نے کہا پھر تو میری مدد کرو. انہوں نے کہا حضور میں کیا مدد کروں؟ فرمایا رات کو اٹھ کر نوافل پڑھا کرو. اگر تم چاہتے ہو نا کہ میں تمہاری دعا کروں اور باقی وہ دعا قبول کر لی جائے تمہارے بارے میں, تو میری مدد کرو کہ باقی ایمان و عمل تو تمہارے پاس ہے لیکن اس سے بہتر عمل کی پونجی پیدا کرو تاکہ تمہارے میں کام آ سکو. یعنی حضور بھی شفاعت کے لیے یہ تاکید فرما رہے ہیں کہ اپنے ساتھ کوئی لے کے آنا. تو اس لیے ہم یہ تو اس پر سہارا تو نہیں کر سکتے کہ ہم فلاں کے بیٹے ہیں, فلاں کے امتی ہیں, فلاں کے دامن گرفتار ہیں, ہمارا فلاں سے رشتہ ہے, ہم اس لیے پار اتر جائیں گے. وہاں تو جانے کے لیے پوچھا جائے گا کیا لے کے آئے. اس لیے پہلی فکر مندی کی بات یہ ہے کہ اپنی فکر کریں, اور دوسری یہ ہے کہ اپنی فکر کافی نہیں ہے, ایک دوسری فکر بھی, وہ بھی تمہاری فکر کا حصہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, مسلمانوں اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ, وہ اہلیکم نارن, اور اپنے اہل خانہ کو بھی آگ سے بچاؤ. اہل خانہ سے مراد بیوی بھی ہے اور بچے بھی ہیں, ہم دونوں کو کہتے ہیں کہ جب تک بیوی آپ یہاں رکھا شوہر کے پاس, اس کے اعمال کی نگرانی اس کی ذمہ داری ہے, وہ اس کی لاپرواہی, اس کی بے خبری میں, اس کی غیر حاضری میں کوئی سا غلط عمل کرتی ہے تو یقین اس کا شوہر نہیں پکڑا جائے گا. لیکن اگر اس کی بے خبری اتنی بڑھ جائے کہ جہاں وہ خبر رکھ سکتا تھا وہاں بھی خبر نہ رکھے, اور اپنی بیوی کے خیالات کی اصلاح کے دینی نرجو اس کو دے سکتا تھا اور وہ بھی دینے کی کوشش نہ کرے, اس کو درس قرآن سنایا جا سکتا تھا وہ بھی نہ سنایا جائے, اس کو جمعہ کے اجتماعات میں اگر کہیں لایا جا سکتا تھا تو وہ بھی لانے کی کوشش نہ کی جائے. یعنی جس طرح سے اپنے خیالات کی اصلاح کی ہے, اگر بیوی کو بھی انہی طریقوں سے بدلا جا سکتا تھا, لیکن آدمی کبھی کوشش نہ کرے. تو یاد رکھیے کل کو جب بیوی پکڑی جائے گی تو ساتھ شوہر صاحب بھی پکڑے جائیں گے, ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا ذمہ داری ادا کی تھی, تمہیں معلوم تھا کہ تمہاری بیوی دینی معلومات نہیں رکھتی, تم نے بیٹھ کر کبھی اسے دین سکھایا تھا, تم نے جا کر اسے اچھی اچھی کتابیں دی تھی, تم نے اس کی نگرانی کی تھی کہ واقعی نماز پڑھتی ہے کہ یہ نہیں پڑھتی, تم نے دیکھا تھا کہ جب تم سو جاتے ہو تو وہ ٹی وی تو نہیں دیکھتی رہتی, وہ فلمیں تو نہیں دیکھتی, اور اگر تم نے ان باتوں کی پابندی نہیں کی اور تم نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی تو آج جب وہ پکڑی جا رہی ہے تو اس کے حصے کے عذاب میں سے تم بھی نہیں بچ سکو گے. اسے فرمایا کہ اس میں بچے بھی شامل ہیں. بچے تو ظاہر ہے 100% بالغ ہونے سے پہلے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری کہ بچہ ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوتا وہ ماں کی بھی ذمہ داری اور باپ کی بھی ذمہ داری. اور جس ماں نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کر لیا, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا 100%, لیکن کہا جا سکتا ہے کہ بہت حد تک بچہ بیگاڑ سے محروم ہو جاتا, بیگاڑ سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور وہاں ماں باپ کی ذمہ داریاں بلکہ خاص طور ماں کی ذمہ داری تو بالکل اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے جس دن بچہ عالم وجود میں آتا ہے. اگر آج کے بعد یہ گندی رہ کر, بے نماز رہ کر, بےہودہ لٹریچر پڑھ کر اپنے خیالات کو گندا رکھ کر اس کو دودھ پلائے گی تو اس کی نحوست سے وہ بچہ محفوظ نہیں رہ سکتا. اگر یہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ خوش خصال نکلے, اللہ اس کے دل میں ایمان کا نور پیدا کرے جب بڑا ہو, تو اس کی بنیاد تو دودھ پینے کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے. جس بچے کو پاکیزگی کے حال میں دودھ ماں پلاتی ہے نا, یقین جانیے اس کے دل میں اللہ کا نور اترے بغیر نہیں رہتا. ایسے واقعات کبھی قدرت دکھاتی ہے تاکہ پتا چلے کہ ان کے کچھ ایسا کچھ اثرات بھی ہوتے ہیں. لیکن تاریخ اگر نہایت تیقن کے ساتھ ان واقعات کو دہراتی ہے تو بالکل ان کا انکار کر دینا تو تاریخ پر عزم اعتماد کر دینے والی بات. کہ ماں فرید الدین گنجے شکر رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں اتنے مورخین نے لکھا ہے کہ آدمی کس کس کا انکار کرے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو 15 پارے کے حافظ تھے. یعنی جب انہوں نے بولنا سیکھا ہے, کوئی سنانے کے قابل ہو گئے تو آہستہ ان کی زبان سے قرآن پاک نکلنا شروع ہوا. اور تحقیق میں بھی معلوم ہوا کہ ان کی والدہ کو 15 پارے یاد تھے. اور طریقہ ان کا کیا تھا کہ اس زمانے میں چونکہ چکی پیس کر آٹا تیار کر کے روٹی پکانی پڑتی تھی, وہ روزانہ جب چکی پیستی تھی تو روزانہ چکی پیستے ہوئے 15 پارے کی تلاوت کرتی تھی. بڑا گھر ہوگا آٹا کھانے والا. یعنی روزانہ جس بچے کے کان میں 15 پاروں کی تلاوت ہو اور وہ بھی اللہ کی اس نیک بندی کے ذریعے سے, اس کے اثرات کیوں نہیں ہوں گے. خیر, شیخ عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں جب ان کی ماں سے کہا گیا کہ مبارک ہو, ماشاءاللہ آپ کا بچہ بڑا ہو رہا ہے, تو فرمایا اس میں اللہ کا شکر ہے لیکن اس میں عبدالقادر کی کیا ہمت ہے. اللہ کا احسان ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں قسم کھا کے کہہ سکتی ہوں کہ جب تک میں نے عبدالقادر کو دودھ پلایا کبھی بے وضو نہیں پلایا تھا. تو وہ کیوں نہ لے کر آتے ہوتی ہیں اس کی. یعنی جن بچوں کو ماں اس طرح پالے گی کہ جب تک دودھ پیتے ہیں تو ان ہاتھوں کے ساتھ دودھ پلائے گی, اور جب بولنا سیکھیں گے سب سے پہلے اللہ کہلائے گی, لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کروائے گی اسے, جو حضور نے فرمایا ہے کہ جب زبان کھلے تو سب سے پہلے اللہ یا لا الہ الا اللہ کہلاؤ اپنے بچے کو. اور ہم جو کچھ کہلاتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ دودھ کے ذریعے سے بھی دین پہنچے, زبان کے ذریعے سے بھی دین پہنچے, آنکھوں کے ذریعے سے بھی دین پہنچے, لوریوں کے ذریعے سے بھی دین پہنچے, تو بچہ دیندار کیوں نہ ہو, بے دین کیسے ہو جائے. وہ لوریاں بھی دیتی تھی قرآن کریم پڑھ کر, جب وہ سمجھنے کچھ قابل ہوتا تو قصے سناتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, صحابہ کرام کے, اولیاء کرام کے, ہمارے بڑے بڑے لوگوں کے. تو ظاہر بچہ ہونہار کیوں نہ ہو, اور کیوں اس کی وہ عادت نہ بنے جو ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب حال یہ ہو کہ بچے کو دودھ اس لیے نہ پلایا جائے کہ اتنا وقت کہاں سے لایا ہماری ماشاء اللہ جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں ہماری بیگمات کی, وہ موقع ہی نہیں دیتی کہ بچے کو لوریاں دی جائیں, بچے کو دودھ پلایا جائے, اس کو اپنے پال بٹھایا جائے, اس کی تربیت کا سامان کیا جائے. آیا ہو کہ ہاتھ ہاتھ میں بچے ہیں تو پھر ہوگا کیا, اور یا پھر پیدا ہوتے ہی 3 سال کے بےچارے ابھی آنکھ نہیں کھولتے, ان کو ہم نرسری اسکولوں کے حوالے کر دیتے. تو بالکل ٹھیک کہا تھا کہ بو آئے کیا بچے میں ماں باپ کے اتوار کی, دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی, تو کہاں سے بو آئے گی ماں باپ کے اتوار کی. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کے کارنامے کو دنیا یاد کرتی ہے, لیکن کیا ان سے کم ہے کارنامہ اسماعیل علیہ السلام کا کہ جب باپ نے یہ پوچھا کہ بیٹے
کہ میں انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں اپنے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا، بتا تیری رائے کیا، بتاؤ یہ پوچھنے کی بات ہے؟ آپ کسی بچے سے پوچھ کے تو دیکھیے ذرا، ذبح کرنے تو دور کی بات ہے، آپ کو اس سے کوئی چیز دے چکے ہو نا، اسے واپس لے کے دیکھیے. کہا تیری کیا رائے ہے، میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا. قال یا بت فرما تو من، کہا بدن جو حکم دیا گیا آپ کو کر گزریے. یا فتح مال ما تو مر ستج تن ان شاء اللہ من الصابرین، ان شاء اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو ایک بار حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ آخر یہ اسماعیل میں یہ باتیں کہاں سے آئیں، کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ آداب فرزندی اسماعیل نے کسی مدرسے سے سیکھے تھے، یہ نظر تھی اماں کی اور باپ کی جس نے سب کچھ انہیں سکھایا تھا. اس لیے ہمیشہ اللہ کے نبیوں کا طریقہ رہا، اللہ کے ولیوں کا طریقہ رہا، ہمیں اس کا پابند بنایا گیا کہ لوگوں تم اپنی بیوی بچوں دونوں کے ذمہ دار ہو، ماں ذمہ دار ہے اپنی بیٹی کی، باپ ذمہ دار ہے اپنے بیٹے کا، دونوں مل کر مجموعی ذمہ داریاں بھی رکھتے ہیں. کل کو پوچھا جائے گا ان سے کہ تمہاری اولاد بگڑی تو کیوں بگڑی، آخر تم نے کہاں کمی دکھائی. ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں جی کیا کریں، حالات ہی ایسے ہیں، جن کو بگڑنا ہے بگڑ ہی جاتے ہیں. دیکھیں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو کافر ہی رہا. یہ صحیح ہے کہ جن کا مقدر ہی بگڑ جائے آپ ان کو کچھ سوال نہیں سکتے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے نوح علیہ السلام کی طرح جس طرح انہوں نے 900 سال تک خون جگر پی پی کے بچے کو سمجھایا تھا، آپ نے کتنے سال سمجھایا؟ آپ نے کم محنت کیا بچے کو بدلنے کی. اور پھر اگر اس آیت کو ایک اور پہلو سے پڑھا جائے، یہ کہا جا رہا ہے کہ بچے کو بچاؤ آگ سے. اگر آج آپ دیکھیں اپنے بچے کو آگ کی طرف بڑھ رہا ہے کہ ابھی وہ جلتے ہوئے چولہے میں ہاتھ ڈالنا ہی چاہتا ہے، اور ایک منٹ بعد اس کا ہاتھ جل کے بھسم ہو جائے گا، تو کیا آپ صرف نصیحت کرنے پر قناعت کریں گے؟ آپ صرف بیٹھے دور کرسی پر یہی کہیں گے نانا بیٹا اس میں ہاتھ نہ ڈالنا، جل جائے گا تمہارا ہاتھ؟ آپ تو بے کری اور بے چانی سے اس کا ہاتھ بعد میں پہنچے گا، چوڑے تک آپ کا پہلے پہنچ جائے گا. جب تک یہ بے کری اور بے چانی تربیت کا حصہ نہیں بنتی، یقین جانو نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی. ہم نے کب کی یہ محنت، ہمیں تصور ہی نہیں ہے کہ ہماری اس لاپرواہی کا نتیجہ کل کو کیا ہوگا، جب آپ بھی اور وہ بھی دونوں جہنم کا ایندھن بنیں گے. آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، کاش ہم تصور میں یہ پوری صورتحال لا سکیں، پھر ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ میں جس تعلیم میں بھیج چکا ہوں بچے کو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. میں جس ناجائز لاڈ پیار سے بچے کو بگڑنے کا موقع دے رہا ہوں کل کو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. میں جس طرح بہت ساری باتوں کو نظر انداز کر جاتا ہوں کل کو اس کا انجام کیا ہوگا. یہ باتیں آج سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں، لیکن اگر آج ہم اس کا تصور تازہ کر لیں تو پھر سمجھ میں آ سکتی. ایک صاحب بڑے شوق سے بتانے لگے کہ میرے بچے نے ماشاءاللہ فلاں فلاں امتحان پاس کر لیے ہیں، اب ایک بہت بڑی تنخواہ پر فلاں جگہ اپوائنٹ ہو گیا ہے اور بڑا اس کا کیریئر بن گیا اس کا. ہاں اتنا سا ہوا ہے کہ اس تعلیم نے اس کو تھوڑا سا دین اس کا خراب کر دیا، بدلا دین بے دین سا تو ہو گیا لیکن ویسے اس کا کیریئر بن گیا. تو مجھے ان کی بات یاد آئی کہ ایک صاحب کہیں کسی گھر میں مر گئے وہ، لیکن لوگوں کا خیال یہ تھا سکتا ہوا اسے مرا نہیں. انہوں نے ڈاکٹر کو بلایا تو ذرا دیکھیے کہ یہ صاحب نے بولتے ہیں نا ہلتے رہے جلتے کیا ہے نہیں. انہیں پورے طرح دیکھتا کہ لگے کچھ نہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، بس ذرا سی جان نکل گئی ہے. ہم سمجھتا بس ذرا سا بے دین ہو گیا اور کیا، اور باقی بالکل ٹھیک ہے، کیریئر بن گیا اس کا، کتنی بھی تنخواہ دے گا، لیکن ذرا سا بے دین ہو جانے سے کیا ہوتا، بالکل ایسے ذرا سا بے جان ہو گیا وہ، باقی سب ٹھیک ٹھاک. کاش ہم اس بات کو سوچیں، یہ ذرا سا بے دین ہونا کل کو آپ کو بھی لے بیٹھے گا، اس کے ساتھ جو ہوگا سو ہوگا ہی، لیکن آپ کو اندازہ نہیں کل کچھ کر دیجیے کیا ہونے والا. ایسی انبیاء کی یہ سنت رہی ہے. دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے, ان کے بارے میں بطور خاص قرآن کریم نے بتایا کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ. اسماعیل اپنے رب کا پسندیدہ بندہ تھا, اور اس کا طریقہ کیا تھا کہ ہمیشہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیا کرتا تھا. یعنی جب نماز کا وقت آتا گھوم پھر کر اپنے اہل خانہ کو بچوں کو مجبور کرتا پہلے نماز پڑھو, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وامر اہلک بالصلاۃ واستبر علیہا, اپنے اہل خانہ کو حکم دے دیا نماز کا. کیونکہ نماز جس طرح اصلاح کرتی ہے انسان کی, شاید اور کچھ اتنی مؤثر اصلاح نہیں کرنے والی. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں اور بھی فرمائی ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, بچے کی اصلاح کے لیے بڑی جو مؤثر ہو سکتی ہیں. اب اگرچہ میں نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ابھی کہ بچہ جب بولنے لگے تو اس کو کلمہ سکھاؤ, لا الہ الا اللہ, یا اگر اتنا نہیں کہہ سکتے تو اللہ کہنا سکھاؤ. لیکن حضور ہوگا جب 7 سال کا ہو جائے بچہ اسے نماز پڑھنے کا حکم دو. نماز چونکہ سب سے مؤثر عامل ہے اصلاح کا, اسے فرمایا اسے نماز پڑھنے کا حکم دو. اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے پھر سختی کر کے نماز پڑھا. آپ خود اپنا جائزہ لے کے دیکھ لیجئے, ہم اپنے گھروں میں 7 سال سے لے کر 10 سال کے بچے کو نماز پڑھاتے ہیں؟ اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو کیا ہم اس کا کبھی تصور بھی کر سکتے ہیں کہ نماز کے لیے بچے کو مارا جا سکتا؟ ایک تو ہم نے یہ تصور ہم کو عجیب سے بنا دیا ہے کہ بچے کو سرے سے مارا ہی نہیں جا سکتا. یہ درست ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مار سے منع فرمایا, منہ پر مارنے سے, اور وہ مار جو جسم پر نشان چھوڑ جائے. لیکن جہاں تک اتنی مار کا تعلق جو تعدیب کے لیے ضروری ہے, ادب سکھانے کے لیے, تربیت کے لیے, کہ بچے کو پتا ہو کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو استاد میرا والد مجھ پر سختی بھی کر سکتا, مجھے مارے گا بھی, تو جب تک بچے کو ڈرنا ہو وہ کام کیوں کرے گا, کیوں چھوڑے گا اپنی بنیاد کو. یہ جو مغربی تصورات میں ہمیں یہاں تک کھینچ کے لے آئے ہیں نا, وہ کہ تم بچے کے ساتھ میمی میمی کرتے رہو ہر وقت, اور کبھی اسے یہ نہ کہو کہ تم نے اگر یہ غلط کام کیا تو اس کی غلط سزا تمہیں سزا بھی ملے گی. ہم زندگی کے اور کسی حصے سے سزا کو خارج نہیں کر سکے. سکولوں میں, تعلیمی اداروں میں سزائیں ملتی ہیں یا جرمانے ہوتے ہیں, لیکن گھر کی تربیت میں ماں باپ کو نہ جانے ہم نے یہ کیوں پٹی بڑھا دی ہے کہ تمہارا بچہ چاہے کتنا بدتمیز کیوں نہ ہو جائے, کتنا بے نماز کیوں نہ ہو جائے, دیکھ لو تم نے کبھی اس پر سختی نہیں کرنی. شیخ سعدی مرحوم نے جو کچھ لکھا اقبال نے اپنے پشچ باعد کرد جو اس کی کتاب ہے, اس کا دیباچہ بنایا اسے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کوئی چھوٹی بڑی بات اور طبیعت اپیل کرتی نہیں نا, چلیے اقبال کو شاید اپیل کرے. پشچ باعد کرد کا ایک آپ دیباچہ پڑھ کے دیکھ لیجئے, اس میں نے کہا کہ مشرق کی جو تصور ہے کہ بچے پر نرمی سے بھی سمجھاؤ اور سختی سے بھی سمجھاؤ, کہا یہی وہ تصور ہے جس کو میں سپورٹ کرتا ہوں, اور اسی سے انسانی اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور اس سے سدھرتے ہیں, اور اس کے علاوہ اگر تم کوشش کرو تو کبھی بننے کا نام نہیں لیتے. وہ صاف انکار کرتا ہے کہ یہ مغربی تصور کسی ترغیب دو ترہیب سے کبھی کام نہ لو, کہ یہ ادھورا تصور ہے. صحیح تصور وہی ہے جو سعدی نے پیش کیا تھا. خود قرآن کریم میں آپ نہیں دیکھتے, اگر جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا جاتا تو جہنم کی سختیوں کا ذکر نہیں کیا جاتا, کیونکہ فطرت پیدا کرنے والے نے جو ہمارا مزاج بنایا ہے وہ جانتا ہے اس پر دونوں چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں, کبھی ترغیب اثر انداز ہوتی ہے, کبھی ترہیب اثر انداز ہوتی ہے. تو کہنا صرف یہ ہے کہ جس طرح ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں اور اپنی اصلاح کریں, بالکل اسی طرح اس سے بڑھ کر ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی بیوی بچوں کو بھی اصلاح کریں, خاص طور بچوں کو اگلی نسل بننا ہے, انہیں مستقبل کی ذمہ داریاں اٹھانی ہیں, انہیں آپ کی جگہ لینی ہے. اور آج جو کچھ آپ ہیں اور کل کو انہیں اس سے بہتر کر کے دکھانا ہے، تب یہ اس کا مستقبل اچھا ہو سکتا ہے. اور اگر آپ بچوں سے لاپرواہی برتیں گے تو میرے اس ملک کا اور اس قوم کا مستقبل کیا ہو. اسی احد صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ اس پر زور دیا. اور صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ کبھی اپنے بچوں کو معمولی بات پر بھی آحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کرتا ہوا دیکھتے تھے تو یقین جانو اس کو برداشت نہیں کرتے تھے. اب میں یہ مثالیں کیا دوں، مجھے خود میں شرم آتی ہے کہ مثالیں دوں گا تو اس کا پتہ نہیں کیا نتیجہ نکلے گا. کیا سمجھے گے آپ کیا میں آپ سے کس طرح کی باتیں کر رہا ہوں؟ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ سبزیوں میں آحمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو کی سبزی پسند تھی. کھاتے تو آپ ہر چیز تھے جو سامنے آ گئی، زندگی بھر کبھی انکار نہیں کیا. لیکن لوکی کی سبزی، یہ جو لمبا کدو ہوتا ہے، یہ حضور کو زیادہ مرغوب تھا. یہ الگ بات ہے کہ دبا کی رائیہ کو سے بہتر سبزی کوئی نہیں، لیکن یہ بحث نہیں ہے، بحث یہ کہ حضور کو پسند تھا. ایک دن ایک صحابی نے اپنے پوتے کے سامنے باتیں کرتے ہوئے کرتے کہیں یہ بات کہی کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سبزی بہت پسند تھی. بہت پسند کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ضرور کھائیں، پسند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کو بھی پسند آ جائے. اور اگر نہیں پسند آتی نہ کھائیے، لیکن اس سے ہمیشہ اوائڈ کریں کہ کبھی اس کی بے ادبی آپ کی زبان سے نہ ہونے پائے. ہمارا تو مزاج ہی بدل گیا نا، ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ جس چیز کا تعلق حضور سے ثابت ہو جاتا تھا، اس امت کے بڑے لوگ اس کی حرمت کی حفاظت کرتے تھے. امام ابو یوسف ہارون رشید کے زمانے کے قاضی القضات ہیں. قاضی القضات کا مطلب یہ ہے کہ وہ بنی عباس کی، خلافت عباسیہ کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. اور خلافت عباسی آپ کے پاکستان کی طرح، میرے پاکستان کی طرح ایک چھوٹا سا ملک نہیں تھا، میرے خیال میں اس کے 10 ملکوں سے بڑا ہوگا، اتنی بڑی مملکت ان کی. اس کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک آدمی کو بلا لیا جواب تدبی کے لیے، جب اس کے بارے میں شکایت کی گئی کہ اس نے توہین کی ہے کدو کی، کہ جب اس کے سامنے کدو کا نام لیا گیا اور کہا یہ بھی کھانے کو، یہ بھی کوئی انسانوں کے کھانے کے قابل سبزی ہے؟ اب اندازہ فرمائیے کچھ سپریم کورٹ کے کیسز ہیں. لیکن جب شکایت ان کے پاس پہنچی تو آپ نے بلا اس کو درے لگوائے، فرمایا لگا کہ تم زندگی بھر سبزی نہ کھاؤ، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن تیری یہ مجال کہ تم اس سبزی کی توہین کرو جس سے حضور کو نسبت مل گئی. اسی صحابی نے جب اس اپنے پوتے کے سامنے یہ کہا تو انہوں نے کہا چھوڑیے جی، یہ کو کھانے والی کھانے کے قابل سبزی ہے. آپ نے بولا کہ میں تو تمہیں یہ بتاؤں کہ حضور اس کو شوق سے کھاتے تھے، اور تم جواب میں یہ کہو کہ یہ بھی کوئی کھانے کے قابل سبزی ہے. کہا میں تم زندگی پر تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا، نکل جاؤ یہاں سے. تم یہ جرت کیسے ہوئی اس طرح کی بات پلٹ کے کہنے کی؟ یہ آج تو ماشاءاللہ کھیلوں نے ہمیں کھیل بنا کے رکھ دیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نعمان بن بشیر کے صاحبزادے یا پوتے ہیں شاید ان کے، وہ گلی میں کھیل رہے تھے، یہ سامنے سوئے ہوئے تھے، آنکھ جو کھلی تو دیکھا، نظر پڑی، دروازہ کھلا تھا، گلی میں دیکھا تو بیٹے کو بلا کے کہا یا پوتے کو بلا کے کہا کہ بیٹے ایک دفعہ میں نے خود دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہاں بچے کھیل رہے تھے، حضور گزرے، تو بچے دیکھے رک گئے. آپ نے پوچھا کیا کھیل رہے؟ انہوں نے کہا حضور ہمیں کھیل کھیلتے ہیں چھوٹا سا، کہ ایک کینکر لے لیتے ہیں، ایک ٹھیکری سی، اس کو اس طرح انگوشت شہادت کے پور پر رکھ کر دوسرے بار انگوٹھے کے پور سے اس کو اچھالتے ہیں، تو جس کی زیادہ اچھل جائے وہ جیت جاتا. کہا بھائی یہ کھیل کھیلتے ہیں. فرمایا جب تم یہ انگوشت یہ اچھالتے ہو کینکری یا ٹھیکری تو کسی کی آنکھ میں بھی تو لگ سکتی ہے، یہ تو رستہ ہے، کسی کی آنکھ بھی پھوٹ سکتی. انہوں نے کہا جی ہاں. تو کہا کیا ایسے شکار کر سکتے ہو؟ کہا جی شکار تو نہیں ہوتا. کیا اس کا مطلب یہ فائدہ اس کا کچھ نہیں؟ البتہ نقصان ضرور ہے، فرمایا اس طرح کا کھیل مت کھولو کھیلو جس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا. وہ یہ کہہ کے کروڑ لے کے لیٹ گئے کہ بند کرو یہ کھیل، میں نے حضور کو خود دیکھا کہ آپ نے روکا تھا، بچہ تھا پھر کھیلنے لگا. دوبارہ جب دیکھا کہ بچہ کھیل رہا ہے اٹھے تو سر آپ دیتا ہو گئے، کہہ لیں گے اچھا میرے بچوں میں بھی یہ خصلتیں پیدا ہونے لگی ہیں کہ میں ان کو بتاؤں کہ یہ چیز حضور کو پسند نہیں تھی اور وہ پھر بھی کریں اسے. کہا یہ تربیت کی تھی میں نے تمہاری، تمہاری تربیت تو یہ کی تھی کہ جس سے نسبت مل جائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو ہم وہ کام نہیں کرتے تھے جس سے حضور نے روکا تھا، اور اگر کیا ہو تو ہم اس کو چھوڑتے نہیں تھے. تمہاری یہ عادتیں کس نے بگاڑی کی؟ اندازہ کرو ان کی تربیت کا انداز کیا تھا. کیا آپ ایک چھوٹے سے واقعے سے کچھ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ جس کھیل نے ہمارے وقت کو تڑپٹ کر کے رکھ دیا، جس نے ہمارے کاروبار کا جنازہ نکال دیا، بلکہ جس نے ہماری قومی غیرت کا بھی جنازہ نکال دیا. ماشاءاللہ ہم اتنے بردبار ہو گئے ہیں یا اتنے روادار کہ ہم معاشرہ کھیل ہارتے ہیں اور بیٹ باچا بجاتے ہیں، آتی بازی چھوڑتے ہیں. ایسی بے حمیت اور بے غیرت قوم میرے حال میں اس دنیا کے تختے پر کوئی نہیں ہوگی جیسے ہمیں بنا دیا گیا. یہ کھیل کے وہ نتائج ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور پانچ پانچ دن کے ٹیسٹ. وہ اندازہ کریں کہ کتنا کاروبار کو تباہ کرتے ہیں، کتنا ہمارا وقت برباد کرتے ہیں، کتنی ہماری انرجی ویسٹ ہوتی ہے. کبھی اس لحاظ سے آپ نے نقصانات کا اندازہ لگایا؟ اور اس سب کے بعد بھی جو کچھ اس کے بد اخلاقی کے نتائج نکل رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پر جوان لڑکیاں ناچ رہی ہیں، یمنا سامنے بیٹھے ٹی وی کے بار بار دکھایا جا رہا انہیں، جن کا لباس کم تو تک بھی نہیں ہے. یہ ماشاءاللہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، عائشہ کی بیٹیاں، جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے گھروں میں رہتا ہوا دکھا سکتی ہیں اور جن کے والدین ظاہرہ مسلمان ہوں گے، اور یہ مسلمان حکومت ان کی نگران ہے. یعنی نہ ہمارا کاروبار رہا، نہ وقت بچا، نہ دین بچا، نہ اخلاق بچا. یہ کھیل میں چھوڑا کیا آپ کا؟ آپ اس واقعے سے کیا سبق سیکھیں گے؟ باہر جائیں گے تو آپ کہیں گے یہ پرانے وقتوں ہیں، کہیں کہ ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو، ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم تو پرانے وقتوں کے لوگ ہیں. لیکن اے کاش آپ نئے وقتوں کے لوگ ضرور بنیے، لیکن خدا کے لیے اور کچھ نہیں تو اپنا نفع بڑھا تو کوئی بھلا نقصان تو سوچ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو خیر کہنا یہ تھا کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی بدلے، اپنی آپ کی فکر کرے، اور اپنی اولاد کی، اپنے گھروں کی. اگر یہ فکر نہیں کریں گے تو آج نہیں کریں گے تو کل کو جب کرنے کا خیال آئے گا پھر ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا، وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہی عقل مندوں کی ریت ہے. سنتیں پڑھ لیجئے، وقت ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.